أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق ربكم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آمنت بالله صدق الله قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو اور اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا میرا اجر نہیں ہے مگر اس ذات پر جو جہانوں کو پالنے والی ہے کیا تم لوگ جہان والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو وہ بیویاں جو تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے پیدا کی ہیں بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو نکال دیا جاتا ہے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرنے والوں میں سے ہوں اے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دیجئے ان کاموں سے جن کو یہ کر رہے ہیں تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر بڑھیا باقی رہنے والوں میں رہ گئی پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان پر یہ بارش بہت بری تھی، بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے اور یہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار بہت غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے اور سورۃ الشعراء میں آپ نے پڑھا بھی کہ سورۃ الشعراء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف اقوام سابقہ کا ذکر کیا ہے اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے جن کو ان قوموں کی طرف بھیجا گیا۔ تو آج کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 160 سے لے کر 175 تک کی آیات ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، اور ان کے والد کا نام حاران تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاران یہ بھائی ہیں، اور دونوں بیٹے ہیں آزر کے، جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو یہ جو حاران کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام، یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو اور رسالت کو بالکل شروع میں تسلیم کیا، اور مسلسل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں رہے، ان کے صحبت میں رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ چنانچہ ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی نبی تھے، دونوں نبی تھے۔ اور یہ حضرات عراق میں رہتے تھے، پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور شام کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا صدوم بستی کی طرف کہ تم اس علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے مطابق تشریف لے گئے، اور صدوم ایک مرکزی شہر تھا اور اس کے گرد 8 چھوٹے چھوٹے شہر اور بھی تھے، 7 یا 8، اور اس علاقے میں ایک قوم رہتی تھی، بڑا سرز و شاداب علاقہ تھا۔ وہاں جا کر حضرت لوط علیہ السلام نے اقامت اختیار کی، انہی میں رہنے لگے، اور وہاں انہوں نے دین کا کام کرنا شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان میں دین کا کام کرتے رہے، اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، مگر اکثر لوگ اپنی عیاشی میں اور کفر میں، شرک میں، گناہوں میں، بلکہ خباثت میں مبتلا رہے۔ تو اس ساری تفصیل کو قرآن مجید نے کئی جگہ میں ذکر کیا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، سورہ ہود میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، سورۃ الحجر میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہاں سورۃ الشعراء میں بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اور آگے سورۃ العنکبوت میں بھی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آئے گا۔ تو ان سب جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی برائی، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا کہ وہ کن کن برائیوں میں مبتلا تھی۔ مختلف اقوام مختلف برائیوں میں مبتلا رہی ہیں، اور مختلف قومیں تھیں ان میں مختلف خرابیاں تھیں۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا، وہ ناپ تول میں کمی کی عادت میں مبتلا تھے اور اس میں بڑی ڈنڈیاں مارتے تھے، اپنا حق پورا وصول کرتے تھے مگر دوسروں کا حق پورا پورا دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو مختلف اقوام میں مختلف برائیاں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر دو برائیاں بہت زیادہ تھیں، کفر اور شرک کے علاوہ دو برائیاں، ایک یہ کہ یہ لواطت کے عادی تھے، یعنی اپنی شہوت مردوں کے ساتھ پوری کرتے تھے، اور بیویوں کے پاس یا تو جاتے نہیں تھے، جاتے تھے تو ان سے بھی لواطت کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے تھے۔ دوسرا ان کی عادت تھی ڈاکہ زنی کی، کہ جو بھی قریب سے کوئی آدمی، کوئی تاجر یا کچھ لوگ گزرتے تھے تو تقطعون السبیل، قرآن مجید میں ہے کہ تم لوگ راستہ کاٹ دیتے ہو، یعنی ڈاکے ڈالتے ہو، اور قطاع السبیل میں تم شامل ہو. تو یہ وہ برائی تھی جس میں وہ مبتلا تھے. ان میں سے ڈاکہ زنی تو وہ برائی ہے جس میں اور قومیں مبتلا رہی ہیں، لیکن مردوں کی مردوں کے ساتھ لواطت یعنی اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ وہ برائی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں بھی عادت نہیں ہے، جانور بھی نر جو ہے وہ اپنی مادہ سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نر جو ہے وہ نر سے ہی اپنی شہوت پوری کرے. یہ واحد قوم تھی کہ جس نے سب سے پہلے یہ برائی اختیار کی، اور پھر اس کے بعد یہ برائی دنیا میں مختلف جگہوں میں رہی ہے اور اب بھی مختلف علاقوں میں رہتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری امت محمدیہ ہے، علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ، چاہے امت اجابت ہو چاہے امت دعوت ہو، امت اجابت وہ ہے جو مسلمان ہو گئے، امت دعوت وہ ہے جو مسلمان نہیں ہوئے مگر ان کو دعوت دی گئی ہے. تو یہ جو امت محمدیہ ہے یہ خیر الامم ہے، اور تمام امتوں کی جتنی خیر ہے وہ ساری کی ساری اس امت محمدیہ میں جمع ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پرانی امتوں کی جتنی برائیاں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس امت میں آئیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گور فرمائی کہ تم پرانی امتوں کے طریقے پر چلو گے، حزب النعل بالنعل، جیسے جوتے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اس طرح تم ان برائیوں میں مبتلا ہوگے. تو یہ لواطت وہ برائی ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور یہ بات قرآن مجید نے دو تین جگہ میں ارشاد فرمائی ہے کہ یہ برائی سب سے پہلے قوم لوط نے شروع کی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یا سورۃ الشعراء میں تو نہیں ہے لیکن سورۃ الاعراف میں بھی ہے، اور غالباً سورۃ العنکبوت میں بھی ہے کہ اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم اس فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو کہ جو جہان والوں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی. تم وہ برائی کر رہے ہو کہ جو جہان میں دنیا میں کسی شخص نے اس سے پہلے نہیں کی. تو یہ جو قوم لوط تھی یہ اس فحاشی کے اندر مبتلا تھی، اور مناسب ہے کہ اس شہوت کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات عرض کر دی جائے کہ جو شہوت ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے انسان کے اندر. شہوت جو ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں نہیں پایا جاتا بلکہ ہر جانور میں بھی پایا جاتا ہے، اسی پر نسل چلتی آگے، جانور نر مادہ سے جفتی کرتا ہے اسی سے پھر آگے نسل چلتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ شہوت کا جذبہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور یہ جذبہ اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے. چنانچہ جس طرح اور جذبات ہیں وہ، اور جس طرح اور طبعی جذبات ہیں، اسی طریقے سے شہوت بھی ایک جذبہ ہے. بھوک کا لگنا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، پیاس کا لگنا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، پیشاب کا تقاضا، پخانے کا تقاضا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس کی چیز چاہے اٹھا کے کھا لو. آپ طریقہ ہے، آپ پیسے دو، چیز خریدو، اپنی ملکیت میں لو، پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں یا کیڑے پڑے ہوئے نہیں ہے. دیکھ داکھ کر انسان کھاتا ہے، آنکھیں کھول کر کھاتا ہے. پیاس ایک فطری جذبہ ہے، انسان کو اگر پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، اسی پر انسان کی زندگی کی بقا ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ جہاں بھی گندے نالے سے ہی پانی پی لے، ایسا تو نہیں ہے. پانی کو دیکھ تاک کر، سوچ سمجھ کر پینا پڑتا ہے، پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، صحت کے لیے مضر نہ ہو. اسی طرح انسان کو پیشاب اور پخانے کا تقاضا ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ کہیں بھی بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، راستے میں بیٹھ جائے. ظاہر ہے کہ فطری جذبہ ہے، مگر فطری جذبے کو نکالنے کا بھی شریعت نے ایک طریقہ تجویز کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے شہوت جو ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس شہوت کو نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو طریقہ رکھا ہے وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. النکاح من سنتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو فطری جذبہ ہے شہوت کا، اگر آپ اس کو جائز طریقے سے نکال لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی لیے شریعت نے میاں بیوی کی محبت کی بڑی تاکید کی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان بے تکلفی کو قائم کیا ہے تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کر لیں، اور مرد ہو یا عورت وہ اس کو زنا کی نوبت نہ آئے. اور چونکہ فطری طور پر مرد میں یہ جذبہ نکاسی کا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عورت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مرد کو زنا سے بچانے کے لیے ہر قیمت پر اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرے، جس حد تک جائز طریقہ اس کے لیے ممکن ہو. یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت اس کے پاس جائے اگرچہ تنور پر بیٹھی ہوئی ہو، اگرچہ روٹی کے خراب ہونے کا ڈر ہو، روٹی جل جائے، مگر یہ کہ اس معاملے میں شوہر کا ساتھ دینا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ روٹی کے جلنے میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا کہ مرد کے زنا یا لواطت میں مبتلا ہونے کے اندر بڑا نقصان پیدا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فطری جذبہ رکھا ہے، اس فطری جذبے کی نکاسی کا بھی طریقہ رکھا ہے، بلکہ مردوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر ایک نکاح سے تمہاری خواہش پوری نہیں ہوتی دوسرا نکاح کر لو، اس سے بھی خواہش پوری نہیں ہوتی تیسرا کر لو. اول تو دو تین کے بعد ہی آدمی طے ہو جائے گا، لیکن بہرحال شریعت نے کہا ٹھیک ہے، اگر تین سے بھی تمہاری خواہش نہیں ہوتی تو چوتھا کر لو. ہمارے استاد شریف مرتبہ، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ نکاح کے بارے میں فرماتے تھے سرور شہرین، کہ ایک مہینے کی خوشی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد غموم و دہرین، پھر عمر بھر کی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ بیوی کو رکھنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کے حقوق ادا کرنا یہ کوئی آسان تو نہیں ہے. پھر قصور و ظاہرین، اسی میں آدمی کی قبر ٹوٹ جاتی ہے. ثم نزول و قبرین، پھر آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے عورت یہیں رہ جاتی ہے عام طور سے. تو بہرحال شریعت نے شہوت کی نکاسی کا ذریعہ اور طریقہ تجویز کیا، اور میاں بیوی کی محبت اس لیے پیدا کی تاکہ میاں بیوی زنا میں مبتلا نہ ہو. یہ ہے فطری طریقہ جو شریعت نے تجویز کیا. شریعت نے کیا بلکہ انسان کی فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے، اور شریعت نے نہ صرف یہ کہ اس کو جائز قرار دیا بلکہ وہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی. اور اسی سے معلوم ہوا کہ جو چیز انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہوتی ہے وہ کبھی بری نہیں ہوتی. شہوت کو پوری کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید شہوت کو پوری کرنا کوئی بری بات، ہرگز بری چیز نہیں ہے. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شرعی حدود سے تجاوز کیا جائے. شرعی حدود کے تجاوز میں میاں بیوی کے اندر بھی دو چیزیں داخل ہیں، کہ مرد اگر اپنی بیوی سے حالت حیض کے اندر یعنی ناپاکی کے دنوں میں ہم بستری کرنا چاہے اس کو اس کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ عورت ویسے تو کبھی انکار نہیں کر سکتی، لیکن حالت حیض میں عورت انکار کر سکتی ہے کہ میں یہ کام ناجائز نہیں کرواؤں گی. اسی طرح مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کرنا چاہے، جس کو آج کل اینل سیکس کہتے ہیں، تو بھی عورت صاف انکار کر سکتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کرواؤں گی. ان دو چیزوں کی تو سے عورت انکار کر سکتی ہے، حالت حیض میں ہم بستری سے اور لواطت سے، ورنہ عورت کو اس شہوت کے پورا کرنے میں حکم ہے کہ مرد کا ہر قیمت پر ساتھ دے، ولو کانت علی التنور، اگرچہ تنور پر بھی بیٹھی ہوئی کیوں نہ ہو، تنور چھوڑ دے، روٹی چھوڑ دے، سالن چھوڑ دے، گھر کا کام چھوڑ دے اور اپنے شوہر کی حاجت پوری کرے، کیونکہ شوہر کی حاجت پوری نہیں ہوگی تو وہ زنا میں اور طرح طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوگا. جب مرد کے لیے اپنی بیوی سے لبادت جائز نہیں ہے تو مرد کے لیے مرد سے لبادت کرنا اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ مرد کا مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ وہ حرام، ناجائز بلکہ خبیث کام ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا. اس کو قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں اور دوسری جگہوں میں فرمایا کہ اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو، ایسی فحاشی کا جو جہان والوں میں تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جس قوم کے اوپر نشہ چڑھا ہوا ہو دولت کا، جوانی کا، شہوت کا، تو وہ پھر سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. قوم لوط نے بھی بہت کم ہی حضرت لوط علیہ السلام کی اس نصیحت کو قبول کیا. اللہ، پچھلے درس میں آیت گزری تھی نا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ولکن لا تحبون الناصحین، انی نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. جب انہوں نے دیکھا اپنی قوم کو کہ عذاب آ چکا ہے اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اس وقت انہوں نے کھڑے ہو کر یہ جملہ فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے لیے بہت خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہ لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے. بالکل یہی معاملہ قوم لوط کے ساتھ ہوا. کہتے لوط علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر قوم نے اس برائی کو نہیں چھوڑا. یہ ہے خلاصہ. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو تو یہ حکم ہوا کہ آپ صبح کے وقت یہاں سے نکل جائیے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہ رات کی تاریکی میں صبح سے پہلے پہلے آپ رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جائیے اور صبح کو ان کا عذاب آنے والا ہے. اور قرآن مجید کی سورۃ الحجر میں ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، کہ دھماکہ ہوا صبح کے وقت اور وہ زلزلہ آیا اور ہر چیز گرنے لگی، یہ لوگ اندر دھسے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ پتھروں کی بارش سے ہلاک ہو گئی. یہ بارش تھی جو پانی کی بارش نہیں تھی بلکہ پتھروں کی بارش تھی. قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا امطرنا علیہم حجارتا من سجیل، ایک جگہ میں فرمایا امطرنا علیہا حجارتا من سجیل، ہم نے ان کے اوپر نکیلے پتھروں کی بارش برسائی. چنانچہ پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو اس عذاب سے ہلاک کر دیا گیا. یہ ہے خلاصہ ان آیات کا جن کو ہم نے پڑھا. اب ترجمہ سن لیجئے. کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. یہ بات پیچھے بیان ہو چکی کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا ایسا ہی ہے جیسا کہ سب پیغمبروں کو جھٹلانا. اس لیے فرمایا گیا کہ قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، یاد لوط علیہ السلام اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے. باقی جن اقوام کا پہلے ذکر ہوا تو وہاں اخوہم جو آیا ہے اس سے اخوت نسبیہ مراد ہے. اخوت نسبیہ کیونکہ ہر نبی کو اسی کی قوم کے اندر عام طور سے مبعوث کیا جاتا ہے، اسی کی زبان بولنے والے کو نبی بنایا جاتا ہے. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں پیدا نہیں ہوئے تھے، نہ اس قوم میں انہوں نے پرورش پائی تھی، وہ تو باہر سے آئے تھے. تو یہاں جو اخوہم فرمایا گیا اس سے اخوت نسبی مراد نہیں ہے بلکہ اخوت وطنی مراد ہے کہ اس وطن کے رہنے والے تھے، کیونکہ طویل عرصہ ہو گیا تھا وہاں رہنے رہتے ہوئے، تو گویا اس علاقے کے رہنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے. اس اعتبار سے قوت وطنیہ کی بنا پر ان کو اخوہم لوط کہا گیا. تو قوت نسبی بھی ہوتی ہے، اخوت قوت انسانی بھی ہوتی ہے، اخوت قوت وطنیہ بھی ہوتی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو اپنے قوم سے اخوت تھی، وہ قوت انسانیہ تھی اور اخوت وطنی تھی، کہ ایک ہی وطن کے رہنے والے تھے، ایک ہی جگہ میں آباد تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر کسی اجر کا تم سے سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر جو جہانوں کو پالنے والی ہے. اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو، مردوں پر آتے ہو؟ یعنی جہان والوں میں تم عجیب لوگ ہو کہ جو مردوں پر جاتے ہو. حالانکہ اللہ تعالی نے بیوی رکھی ہے اس کام کے لیے، مرد اور عورت بنائے ہیں، نر اور مادہ بنائے ہیں تاکہ شہوت پوری ہو سکے اور فطری جذبے کی تسکین ہو سکے. لیکن تم عجیب لوگ ہو کہ مرد ہو کر مردوں کے پاس جاتے ہو. اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو جہان والوں میں سے مردوں پر؟ اور یہ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں مرد بھی پیدا کیے ہیں، عورتیں بھی پیدا کی ہیں، تو تمہیں نکاح کرنا چاہیے، عورتوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہیے. تم عجیب لوگ ہو کہ سارے جہان کی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے جہان میں یہ کام کہیں نہیں ہوتا جو تم کر رہے ہو، یہ خباثت کہیں نہیں ہوتی جو خباثت تم کر رہے ہو، کہ تم مرد ہو کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہان میں سے سارے جہان میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تم چھوڑ دیتے ہو ان بیویوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. وتذرون ما خلق لکم ربکم، اور تم چھوڑ دیتے ہو ان کو جن کو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا ہے. من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے. اب یہ قرآن قرآن ہے، یہ قرآن نے یہ جملہ جو بولا ہے تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اس کے بھی دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم ہوگا کہ من کو بیانیہ لیا جائے، کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو اور مردوں سے جا کر اپنی شہوت پوری کرتے ہو. یہ تو ایک مفہوم ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے جو پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو اور دوسری طرف سے شہوت پوری کرتے ہو. یعنی اگر آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور جو موضع حرث ہے وہاں سے اپنی شہوت پوری کرے، وہ تو جائز ہے، لیکن موضع فرض میں اپنی شہوت پوری کرنا تو جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تمہاری بیویوں سے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو. اور اسی لیے سارے فقہا متفق ہیں کہ جس طرح لواطت مرد کی مرض سے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے مرد کی اپنی بیوی کے ساتھ عبادت جو ہے وہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ جو مرد کی مرض سے عبادت ہے اس کی ممانعت قرآن سے ثابت ہے، صریح قرآن سے، اور جو مرد کی اپنی بیوی سے عبادت ہے اس کی ممانعت احادیث شریفہ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر نظر رحمت نہیں کرتے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے. قرآن حضرت لوط علیہ السلام کی بات نقل کر رہا ہے کہ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہان میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تم چھوڑ دیتے ہو اس کو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کی ہیں تمہاری بیویوں میں سے، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. قوم عادون، ایسی قوم ہو جو حد سے گزرنے والی ہو. اور اس میں بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ جب تک کوئی آدمی حد کے اندر رہے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. ابھی بتایا کہ شہوت پوری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور قرآن حدیث میں شہوت پوری کرنے سے متعلق باتیں ذکر کی گئی ہیں. اور اس میں قرآن کا اور اسلام کا جو طریقہ ہے وہ مغرب سے بھی مختلف ہے اور راہبوں اور جوگیوں سے بھی مختلف ہے. یہ جو پادری، راہب اور جوگی ہوتے ہیں تو ان کے ہاں شہوت پوری کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم تو خدا کی عبادت کریں گے، نہ جناب نکاح کریں گے اور نہ جناب گھر بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. جوگی بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا، لیکن نکاح تو نہیں کرتے مگر پھر 10 طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ جو جوگی ہیں، راہب ہیں، ننے ہیں، یہ اس فطری جذبے کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ فطری جذبہ ہے، اس کو اگر آپ کچلنے کی کوشش کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو تو صحیح طریقے سے نکالنے کا طریقہ ہونا چاہیے جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے. اس کے مقابلے میں یورپی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، وہ اس شہوت کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ صبح سے شام تک بس دماغ کے اوپر یہ شہوت ہی سوار رہے، ہر وقت بس دماغ پہ شہوت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے نئی سے نئی دوائیں اور نئے سے نئے طریقے تجویز کیے جاتے ہیں. وہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو شہوت ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے، جس طرح کھانے کا جذبہ، پینے کا جذبہ یا پیشاب اور پخانے کا تقاضا، تو جس طرح وہ فطری چیزیں ہیں ان کو فطرت سلیمہ کے مطابق طریقے سے پورا کر دیا جاتا ہے، اس طرح شہوت جو ہے اس کو بھی اگر طریقے سے حدود شریعہ کے اندر پورا کر دیا جائے، انسانی حدود کے اندر، تو وہ باعث ثواب ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حد سے تجاوز کیا جائے. جیسے بھی بتایا کہ اگر بیوی کے ساتھ بھی لبادت کی جائے یا حالت حیض کے اندر ہم بستری کی کوشش کی جائے، یہ حد سے تجاوز ہے. اور اگر مرد دوسرے مرد سے اپنی شہوت پوری کرے، یہ بھی حد سے تجاوز ہے اور حد سے انتہائی درجے کی تجاوز ہے. اس کو قرآن نے فرمایا بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والی ہو. تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قرآن نقل کیا، کہ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وہ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو نکال دیا جاتا ہے، یعنی تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے. اور یہاں تو یہ ہے کہ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے. انہم اناس یتطہرون، کیا ہے جی اس سے پہلے، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت نیک بن رہے ہیں. انہم اناس یتطہرون، وما کان جواب قومہ، قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تو قوم کے لوگ یہ کہنے لگے، وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ ان کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکالو. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بن رہے ہیں. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ان پاک لوگوں کو یہاں سے نکالنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی خباثتیں جاری رکھ سکیں. یہی دھمکی انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دی اور یہ کہا کہ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط، اے لوط، اگر تم اس نصیحت سے باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو نکال دیا جاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال انی لعملکم من القالین، فرمایا کہ میں تو تمہارے اس عمل کو نفرت سے دیکھتا ہوں، میں تمہارے اس عمل سے ناراض ہوں. قلا یقلی کے معنی نفرت کرنا، ناراض ہونا، دونوں معنی آتے ہیں. قال انی لعملکم من القالین، کہا کہ میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، بیزار ہوں. پھر دعا کی رب نجنی واہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دیجئے ان کاموں سے جن کو یہ لوگ کر رہے ہیں. خود بھی حضرت لوط علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میری تبلیغ کا اثر ان پر نہیں ہو رہا اور کوئی امید نہیں ہے کہ یہ پاک باز زندگی گزاریں گے، تو ان کی خباستوں کے درمیان رہ کر ان کے ساتھ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے نجات عطا فرما دے. اس لیے دعا کر دی کہ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے بھی نجات دے دیجئے اور میرے گھر والوں کو بھی نجات دے دیجئے، مما یعملون ان کاموں سے جن کو یہ کر رہے ہیں. قرآن آگے کہتا ہے فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے لوط کو بھی نجات دی، لوط علیہ السلام کو بھی، واہلہ اجمعین اور ان کے سب گھر والوں کو، جو جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان سب کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا تھی جو باقی رہنے والوں میں رہ گئی، بڑھیا تھی باقی رہنے والوں میں، غابرین باقین کے معنی میں ہے. الا عجوزا فی الغابرین اے فی الباقین، ایک بڑھیا تھی جو باقی لوگوں میں رہ گئی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. اور قرآن مجید نے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے جگہ جگہ، اس میں یعنی بڑی زبردست نصیحت ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ دو نبی ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں اور انہوں نے ساری عمر ان کے ساتھ نبھا ہے، یعنی خیر معمولی ہے انبیاء کرام السلام، یعنی نبی ہے وہ توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور توحید کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی، ایمان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف جنت کا راستہ بتا رہا ہے، اور بیوی جو ہے اس کے کافر ہے، اور اسی طرح انہوں نے زندگی گزاری. قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. آج بھی بعض مسلمان اگر کسی کافر عورت سے شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بعض صورتوں میں، چنانچہ کتابیہ سے شادی آج بھی اجازت ہے، اس زمانے میں بھی یہ اجازت تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے شادی کی، ان کی بیوی کافر تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے شادی کی، بیوی کافر تھی. اور اگر چاہیں تو آپ یہ بھی مسئلہ اس سے نکال سکتے ہیں کہ شہوت جب پوری کی جائے گی نکاح کے ذریعے سے کی جائے گی، حتیٰ کہ اگر مسلمان کا عورت کا ممکن نہ ہو تو آپ کافر عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں، جو بھی شریعت کا حکم ہے. لیکن شہوت پوری کرنا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، نکاح کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نکاح سنت انبیاء کرام علیہ السلام کی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر. اور کبھی کبھار میں سوچتا ہوں تو اس قدر مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ساری عمر حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے کافر بیویوں کے ساتھ گزاری ہے. ہماری تو بیوی ناراض ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، بیوی ہمارے اشاروں پہ نہیں چل رہی. اکثر نیک لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہماری بیوی جو ہے وہ نیک نہیں. ارے یہاں نیکی کی بھی بات نہیں ہے، نیکی سے بھی آگے بات چلی گئی ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے. لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان اپنی بیویوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیویوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا؟ ساری عمر حق ادا کرتے رہے لیکن ایمان نہیں لائی تھی، اعمال صالح اختیار نہیں کیے تھے. قرآن نے کہا قیل ادخل النار مع الداخلین، جہنم میں جاؤ. بیویاں تھیں حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ قیل ادخل النار مع الداخلین، یہی ہے جی، کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ جو جہنم میں داخل ہو رہے ہیں. انبیاء کرام سلام بہت حوصلے والے ہوتے ہیں. دیندار آدمی کو بھی بہت حوصلے والا ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیوی بالکل آپ کی مرضی کے مطابق ہو. جیسے آپ مولانا ہیں آپ کی بیوی بھی مولانا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نیک ہو آپ کی بیوی نیک نہ ہو. کبھی الٹ ہوتا ہے, بیوی نیک ہوتی ہے شوہر نیک نہیں ہوتا. لیکن زندگی گزارنی پڑتی ہے اور زندگی ہر وقت کی لڑائی جھگڑوں کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی. سمجھانا بھی ہوتا ہے, دعوت بھی دینی ہوتی ہے, مگر حسن معاشرت کا بھی حکم ہے کہ امساکم بمعروف او تصریحم بإحسان. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت لوط علیہ السلام نے پوری زندگی گزاری اپنے کافر بیویوں کے ساتھ. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا قصہ یہاں ذکر کیا گیا کہ جب عذاب آنے لگا تو جیسے حکم ہوا, بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ ہود کی, کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, کہ رات کے ٹکڑے میں آپ اپنے گھر والوں کو یہاں سے نکال لیجئے کیونکہ ان پر عذاب آنے والا ہے. وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ, اور آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. چنانچہ بعض روایات کے مطابق تو بیوی ساتھ آئی نہیں, اس نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی, تم جانا چاہو چلے جاؤ. چنانچہ بیوی وہیں رہ گئی, وہ بھی ہلاک ہو گئی. اور بعض روایات کے مطابق بیوی کو وہ ساتھ لے کے چلے, لیکن آدھے راستے کے بعد انہوں نے کہا, اس عورت نے کہا کہ نہیں میں تو پیچھے کی طرف جاؤں گی. چنانچہ وہ پیچھے کی طرف گئی, اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو چکا تھا. ایک پتھر اس عورت کو بھی آ کر لگا اور وہ بھی ماری گئی. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ سورۃ التحریم میں ابھی آیت سنائی کہ قیل ادخل النار مع الداخلین, کہ ان سے کہا گیا جہنم میں چلی جاؤ. تو یہاں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ فنجیناہ واہلہ اجمعین, ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین, مگر بڑھیا جو باقی رہنے والوں میں رہ گئی تھی. اب بڑھیا ہو سکتا ہے کہ باقی عمر زیادہ ہو گئی ہو اس لیے بڑھیا کہہ دیا, یا یہ کہ عمر تو زیادہ نہ ہو مگر چونکہ وہ نبی کی بیوی تھی تو قابل احترام اس لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے, اس لیے عجوز کہہ دیا گیا ہو. اور یہ بھی امکان ہے کہ عجوز کہہ دیا گیا ہو اس لیے کہ ان کی حرکتیں بہت بوڑھی والی تھیں, جن کو کچھ سمجھ ہی باقی نہیں رہتی. بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ الا عجوزا فی الغابرین, ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دے دی مگر بڑھیا باقی رہنے والوں میں رہ گئی. ثم دمرنا الآخرین, پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا. وامطرنا علیہم مطارا, اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی. یہاں تو صرف اتنا ذکر ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی, لیکن وہ بارش کس چیز کی تھی یہاں ذکر نہیں ہے. لیکن سورۃ الحجر میں بھی ہے اور سورہ ہود میں بھی ہے کہ امطرنا علیہم حجارتم من سجیل, کہ ہم نے ان کے اوپر نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی. کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا, کیونکہ ایک روایت ایک جگہ قرآن مجید میں ہے, فاخذتهم الصیحۃ مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتم من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما هي من الظالمين ببعيد. کہ صبح کو ایک دم دھماکہ ہوا, جیسی صبح ہوئی دھماکہ ہوا, دھماکہ ہونے کے ساتھ ہی زلزلہ آیا, زمین دھسی اور اس کے اوپر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پوری بستی اٹھائی اوپر لے گئے, پھر وہاں سے اس کو پلٹا اور پلٹ کر بالکل وہ نیست و نابود ہو گئے, وہ نیچے چلے گئے, پتھر اور یہ پہاڑ سب ان کے اوپر آ گئے. اور یہ وہ علاقہ ہے جو ڈیڈ سی آج کل کہلاتا ہے, بحر میت کا, کہ جب آدمی اردن میں جائے شام کی طرف تو بائیں ہاتھ پر یہ علاقہ پڑتا ہے. اب یہ جو ڈیڈ سی ہے یا بحر میت, یہ عجیب و غریب جگہ ہے کہ یہ وہ سمندر ہے جس کا کسی دوسرے سمندر سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور اس کا پانی اتنا زیادہ نمکین ہے کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا, اور اتنا نمکین ہے کہ اس میں آدمی ڈوبتا بھی نہیں. مجھے بھی لوگ لے گئے تھے وہاں, تو میں گیا, میں اترائی تھی, اترتا رہا اترتا رہا, کار تھی اترے ہوتی, اللہ کہاں جا رہے ہم گہرائی میں, اتر رہا ہوں اتر رہا ہوں اتر رہا ہوں اتر رہا ہوں, یعنی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک نیچے اترائی تھی زمین سے, جو برابر عام زمین ہے اس سے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اترائی کے بعد وہ گہرا سمندر ہے نیچے, اور اس میں لوگ جو ہیں وہ ایسے پڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں وہ جو یورپ کے اور دوسرے لوگ آتے ہیں تو وہ عیاشی کے لیے یہاں آتے ہیں اور اس سمندر میں وہ پڑے رہتے ہیں. اس کا خاص یہ ہے کہ اس میں آدمی ڈوبتا نہیں ہے, اتنا وہ بھاری پانی ہے کہ اس میں ڈوبتا ہی نہیں ہے آدمی. تو یہ جو بحر میت ہے, بعض لوگوں نے تو کہا کہ اسی عذاب کے نتیجے میں آیا, لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سارا بحر میت نہیں, بلکہ بحر میت کا جو جنوب کا حصہ ہے, نیچے کا حصہ ہے, وہ اتلا حصہ ہے, یعنی وہاں گہرائی کم ہے, وہ حصہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں صدوم اور یہ آٹھ بستیاں آباد تھیں. بہرحال علاقہ یہی ہے, اور احادیث میں اس کو اغوار بھی کہا گیا, غور. غور کہتے ہیں بڑی گہرائی کو, تو یہ علاقہ غور کہلاتا ہے. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے متعلق جو احادیث آتی ہیں اس میں اس کو غور کہا گیا ہے, کیونکہ بڑا گہرا نیچے کا, اور کہتے ہیں دنیا کا یہ پست ترین علاقہ ہے. جس گناہ میں یہ قوم لوط مبتلا تھی وہ بھی پست ترین گناہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا اس عذاب نے بھی اس جگہ کو پوری دنیا کا پست ترین علاقہ بنا دیا. تو یہ وہ علاقہ ہے جو آج بھی موجود ہے, اللہ ڈر لگتا ہے وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ بھی مانگی. میں نے تو دعا کی کہ یا اللہ یہ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تو اس عذاب سے ہمیں پناہ میں رکھیے, اور حضرت لوط علیہ السلام پر جو آپ نے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اس کا ہمیں مورد بنا دیجئے. بہرحال قرآن نے یہاں سورۃ الشعراء میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی, فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, تو ان لوگوں کی بارش بہت بری تھی جن کو ڈرایا گیا. منذرین وہ لوگ جن کو ڈرایا گیا, تو ان کو ڈرایا گیا تھا, خبردار کیا گیا تھا, تنبیہ کی گئی تھی, مگر انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو ان کی بارش بہت بری بارش تھی. فسا امطر المنذرین, تو بہت بری تھی ان لوگوں کی بارش جن کو ڈرایا گیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے, اس کے اندر بڑی نشانی ہے, یعنی یہ جو واقعہ ہے لوط علیہ السلام کا اس میں بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں, یعنی آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں مشرکین مکہ کو, لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے رحم کرنے والا. ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے سن لیجئے, وقت ہے. قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا, اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو, بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو, اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تمہاری بیویوں میں سے پیدا کیا ہے, بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. وہ کہنے لگے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ہو جاؤ گے ان لوگوں میں سے جن کو نکال دیا جاتا ہے. لوط نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار لوگوں میں ہوں, اے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دیجئے ان کاموں سے جن کو یہ کرتے ہیں. تو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دے دی, ہاں مگر بڑھیا باقی رہنے والوں میں. پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا, اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی تو ان لوگوں کی بارش بہت بری تھی جن کو ڈرایا گیا, بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے. اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے رحم کرنے والا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا أرحم الراحمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، ہم میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔